بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود محمد وآل محمد. اذان محترم، اس اچھرے کی دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے: ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کائنات کے سچے ترین افراد اور انسان جو انسان کامل ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اور ہمیں انہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. اور جب یہ سچے ترین انسان کوئی عمل انجام دیں تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل بن جاتے ہیں، کہ جن کی پیروی اور جن کی اطاعت اور جن کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہو جاتا ہے. اور انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے انسان در حقیقت اپنی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان معصومین علیہم السلام میں سے کہ جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس مکتب کا تحفظ کیا. وہ دین بھی ہیں اور بقائے دین بھی ہیں، وہ روح لا الہ الا اللہ بھی ہیں اور بنا الہ الا اللہ بھی ہیں. اس بنا پر امام حسین علیہ السلام کی کربلا کہ جس نے پوری تاریخ میں تاریخ کے طالب علموں کے اذہان اور افکار کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس میں پوشیدہ اسرار پر غور و خوض کرنے پر مجبور کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک ہے، ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے کہ جو در حقیقت جاری و ساری ہے. اس بنا پر عاشورے کی شناخت، اس کی صحیح اور کم حق و معرفت ہم انسانوں کو اس بات کا موقع فراہم کرے گی کہ ہم جتنا جتنا اسرار عاشورہ سے، اقدار عاشورہ سے مستفید ہوتے چلے جائیں گے، اس سے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اور اسے اپنی زندگی میں عملی انداز سے اتارتے چلے جائیں گے، ہم اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ اہل بیت وسیلہ ہیں، خدا نے ان کو وسیلہ نجات قرار دیا ہے کہ جو ان کی اطاعت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے وہ نجات پانے والا ہے. لہذا اس وسیلے کو، اس کشتی نجات کو، جس کو رسول اللہ نے فرمائے ان الحسین مصباح الہدا و سفینہ النجات، کشتی نجات بھی ہے چراغ ہدایت بھی ہے. تو حسین بھی چراغ ہدایت ہے، حسین کی کربلا بھی چراغ ہدایت ہے، جو کچھ بھی حسین سے وابستہ ہے وہ چراغ بن جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. کسی نہ کسی انداز سے اہل بیت سے مربوط و منسلک چیزیں در حقیقت ہدایت کرنے والی ہیں. اور مشہور و معروف واقعہ کہ شہزادی کونین کی چادر کو گروی رکھا گیا ایک یہودی کے گھر میں. رات میں جب وہ اٹھا, اس کی زوجہ اٹھی تو دیکھا ایک کمرے سے نور نکل رہا ہے. اس نے اپنے شوہر کو جگایا, کہا ماجرا کیا ہے؟ شوہر اندر گیا, جب اندر جا کے زن و شوہر نے دیکھا, دیکھا وہ چادر جو چادر زہرا ہے اس سے نور ساتے ہو رہا ہے. صبح رسول اللہ کی خدمت میں آئے, خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور قبیلے کے کافی لوگ مشرف با اسلام ہوئے. جو ان سے مضبوط اور منسلک ہو جاتا ہے پھر وہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ چادر زہرا تو نورانی ہو جائے, چادر زہرا سے نور ساتے ہو, چادر زہرا ہدایت کا سبب ہو, چادر زہرا زندہ مردہ دلوں کو زندہ کر دے, چادر زہرا مماس سے نکال کر حیات کی طرف لے آئے. لیکن حسین ابن علی کی شہادت, حسین ابن علی کا غم, حسین ابن علی کا فعل, حسین ابن علی کی کربلا, کیا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہماری حیات کا سبب بنے, ارتقاء کا سبب بنے, ہماری نجات کا باعث بنے؟ جب چادر ہو سکتی ہے تو یقیناً امام کا عمل بھی باعث نجات ہو سکتا ہے. اس بنا پر شناخت عاشورہ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی, اور ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم عاشورہ کی شناخت حاصل کریں. اور کل اس کی ابتدائی گفتگو آپ کے سماعت کی نظر کی, اور بلا تمہید اب موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. کسی بھی واقعے کو, کسی بھی حادثے کو, کسی بھی رخداد کو اگر پہچاننا ہو تو اس واقعے کے اصلی اور بنیادی کردار کے ذریعے سے اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے, اور خصوصاً اس شخصیت یا اس انسان یا اس مؤسس کے کلمات کی روشنی میں. ممکن ہے جب تک وہ انسان زندہ ہے آپ اس کے پاس جائیں گے, رجوع کریں گے, سوال کریں گے, آپ اپنے سوال کے جواب پا لیں گے. لیکن اب وہ انسان آپ کے درمیان نہ ہو تو اب اس کے کلمات ہیں, اس کے ارشادات ہیں. مثلا قائد اعظم کیا چاہتے تھے, کیسا پاکستان چاہتے تھے, اپنی زندگی میں انہوں نے واضح کر دیا. نہ صرف واضح کیا بلکہ عمل سے بتا دیا. جو ان کے دور میں جی رہے تھے انہیں معلوم تھا پاکستان کیسی مملکت ہے, قائد اعظم کیسی مملکت بنانا چاہتے تھے. اور جملہ آ گیا ہے تو ایک نقطہ عرض کرتا ہے, چلو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر مائنڈ تھے, توجہ رکھیے گا, لا دینی ایک نظریہ تھا. بہال پلے بڑے جوان ہوئے, انگلینڈ میں پرورش پائی, وہیں پہ تعلیم حاصل کی, اور پھر جناب مثال کے طور پر پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ بر صغیر میں آ گئے, اور ان کا کوئی خاص نہیں تھا, اور انہوں نے سیکولرزم کی طرف لوگوں کی دعوت دی ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, قائد اعظم جو پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کے ڈاکیومنٹس میں آن ریکارڈ موجود ہے, سب شدہ ہے, ضبط شدہ ہے, محقق انداز سے اس کو لکھا گیا ہے, آپ اسماعیلی تھے, اور قائد اعظم کو وہ لیٹر جو انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کرنے کے بعد بمبئی کی یا انڈیا کی خواجہ جماعت کے نام لکھا تھا, وہ آج وہ لیٹر قائد اعظم کا موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو شیعہ اسماعیلی ہو, شیعہ شمامی ہو, وہ اچانک سے بارہ امامی ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود بہت ایک شخص جو مثال کے طور پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہال باہر پلے بڑے, تعلیم حاصل کی, مغربی طرز فکر سے آشنا تھے, ہمیشہ گولڈ پینٹ اور ٹائی لگاتے رہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو شش امامی ہو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی باعث کے, بغیر کسی محرک کے, وہ بارہ امامی شیعہ سناشری میں اپنے مذہب کو, اپنے عقیدے کو وہاں سے منسلک کر لے؟ تو یقیناً کوئی نہ کوئی محرک ہوگا, کوئی نہ کوئی تحریک ہوگی, کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا جو قائد اعظم محمد علی جناح کو شش امامی سے بارہ امامی کی طرف لے کے آ رہا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم سیکولر نہیں تھے, لا دین و لا مذہب نہیں تھے, بلکہ ایک خالص اسلامی فکر رکھنے والا پاکستان کا وہ بنیاد گزار تھا جو زندگی کے ابتدائی مرحلے میں شش امامی عقیدے کو چھوڑ کر بارہ امامی عقیدے کو قبول کر رہا ہے. اور یہی وہ فکر تھی جو قائد اعظم کو ایک الگ وطن کے مطالبے کے لیے مسلسل ابھار رہی تھی. تو کوئی نہ کوئی تو محرک ہونا چاہیے نا, تو اس دور میں جو دی رہے تھے وہ قائد اعظم سے معلوم کر سکتے تھے. لیکن آج جب قائد اعظم حیات تو نہیں ہے بظاہر اور ہمارے درمیان نہیں, تو ان کے ارشادات ہمارے لیے راہ گشا ہیں. اسی طریقے سے اگر شناخت عاشورا ہمارے مد نظر ہو عزیزان گرامی, تو پھر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان ارشادات کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو شناخت عاشورا میں بنیادی ترین کردار ادا کرتے ہیں. میں آگے یوں کہوں کہ امام حسین کے کلمات اور ارشادات اور خطبات کو کربلا سے نکال دیا جائے اور کربلا کی شناخت کا موضوع ایک محقق کو دے دیا جائے تو وہ کما حق ہو کربلا کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا, عاشوری کی شناخت حاصل نہیں کر سکتا. بدون کلمات حسین ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ شناخت عاشورا پیدا کرے. اور جا بجا مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے مختلف قسم کے ارشادات مختلف لوگوں سے, ملاقاتوں سے, خطبات کے ذریعے سے, اپنے خطوط کے ذریعے سے اپنا معاف ضمیر بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں, اور انہوں نے مقاتل میں لکھا بھی کیا ہے. لہذا ہم بہتر شناخت عاشورا کے لیے ہم ناگزیر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی طرف رجوع کریں. جس طرح ہم غزیر خم کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کو دیکھنے کے باوجود بھی اس متن, اس خطبے, ان نورانی کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اسی طریقے سے واقع کربلا کی تمام تر مظلومیت کے باوجود اگر شناخت عاشورا ہمارا موضوع بحث ہے تو ہمیں لا محالہ امام علی مقام کے خطبات اور ان کی گفتگو اور ارشادات کی طرف رجوع کرنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس بنا پر مدینے سے نکلتے وقت, اور علماء و محققین نے تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت امام کے جو خطبات ہیں, امام کی جو ملاقاتیں ہیں, مکے میں امام نے جن سے ملاقاتیں کی, امام نے کہاں کہا, کس کس منزل پر کیا کیا خطاب کیا, یہ سب تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے. ملائکہ سے گفتگو ہوئی ہے, وہ موجود ہے. جن آئے ہیں فوج لے کر, امام کی گفتگو ہوئی ہے, اور سب کو امام کا ایک مدلل جواب ہے, اور امام ایک آگاہانہ مقصد کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ امام لا علم ہے اندھیرے میں, نہیں, جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا ہونے والا ہے, اور اس پر علماء نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. لیکن جو موضوع میرے مد نظر ہے وہ یہ ہے شناخت عاشورا. لہذا آج امام حسین علیہ السلام کی ایک وصیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ وصیت جو ہے مختلف کتابوں میں اور مختلف مقاتل میں درج کی گئی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. مختلف خوارزمی اور مختلف عوالم میں یہ وصیت موجود ہے, اس کے علاوہ اور بھی مستند کتابوں میں یہ وصیت موجود ہے. اور اس وصیت میں امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر عاشورے کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا ہے. یعنی میں جو کہوں, جس طرح آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے اس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے, اس چپ میں جو ہے کچھ کوڈز ہوتے ہیں جس کو ایک اسکینر جو ہے ریڈ کر لیتا ہے. جب ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کی تمام تر معلومات جو ہیں اس کمپیوٹر میں, اس مشین میں آ جاتی ہیں جہاں سے وہ گزارا جاتا ہے. جیسا آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے, اے ٹی ایم کارڈ کے پیچھے بار کوڈز ہوتے ہیں, کچھ کوڈز ہوتے ہیں, کچھ سر جنہیں کہا جاتا ہے, وہ آپ جیسی مشین سے گزارتے ہیں وہ فوراً کیا اس کو پڑھ کر آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات مہیا کر دیتی ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی اس تحریری وصیت میں وہ کوٹ دے رہے ہیں, اپنی تحریک کے عاشورا کے, کربلا کی تحریک کے کوٹ دے رہے ہیں کہ کربلا ہے کیا, اور پھر اس کو کھولتے چلے جائیں تو کربلا کے پہلو سامنے آتے رہیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخی محمد ابن حنفیہ. یہ وصیت ہے, خدا کے نام سے آغاز کرتا ہوں, یہ وصیت ہے حسین ابن علی کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام. اور یہ بسم اللہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تحریری وصیت ہے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حسین گواہی دے رہا ہے, کون؟ جو خدا کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے. دعائے عرفہ امام حسین اگر پڑھیں, کس طرح امام حسین نے بدن کے مختلف اعضاء کے ذریعے سے کہا خدا یہ میرے اعضاء اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ تیرے وجود کی گواہی دے رہے ہیں. فرمایا حسین گواہی دیتا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کوئی اس کا شریک نہیں, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. جو اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, قیامت حق ہے, کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان اللہ یبعث من فی القبور, اور اللہ تعالیٰ قبروں سے تمہیں اٹھائے گا. اب امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بترا ولا ظالمن ولا مفسدا. امام فرماتے ہیں کہ میں خود پسندی و تفریح کی غرض سے نہیں, ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا. انی لم اخرج, میں نہیں نکلا. امام حسین نے ابتدا کر دی, کہہ رہے میں نہیں نکلا ہوں تفریح کے لیے, خدا مثلا میں عیش کی طرف نگاہ کروں, ہرگز نہیں. خود پسندی کے لیے نہیں کہ میں اپنی ذاتی انا کی خاطر نکلا ہوں, نہیں. اور یہ اشارہ ہے ان حکومتوں کی طرف ماضی کی کہ جو خود پسندی کی بنیاد پر قائم تھی, جو حق سے ٹکرانے کی بنیاد پر قائم تھی, جو انانیت کی بنیادوں پر قائم تھی. امام کہہ رہے ہیں انانیت کے لیے نہیں, تفریح کے لیے نہیں, نہ ظلم کے لیے نہ فساد کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں پہ ایک نقطہ ہوا, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک, کس لیے نکل رہا ہوں؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. ایک اصلاح امت. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, مزید دو کام اور کرنا چاہتا ہوں, نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں, برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. واسير بصيره جدي وابي, اور دو مزید کام کروں گا, اپنے دادا اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا, امام کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے روکوں گا, اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق, تو جو میرے اس قول کو قبول کرے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس میں میرا ساتھ دے, تو گویا اس نے اللہ کی بات کو قبول کیا اور اللہ ہی اس کے لیے شائستہ سزاوار ہے کہ اس کی بات کو قبول کی جائے. ومن رد علیہ ھذا, اور جس نے میرے اس قول کو جھٹلایا, اس قول کو رد کر دیا, اس قول سے در حقیقت منکر ہو گیا, امام کہہ رہے ہیں اصبر اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم وہو خیر الحاکمین, تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ صادر کر دے. یا اخی وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب, اے میرے بھائی توفیق جو وہ اللہ کی طرف سے ہے, ہدایت اللہ کی طرف سے ہے, میں نے اسی پہ توکل کیا ہے, اسی کی طرف واپسی ہے. واضح طور پہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام اپنے مدینے سے نکلنے کا مقصد بتا رہے ہیں, انی لم اخرج اشرن ولا بطرا, نہ خود پسندی کے لیے اور نہ سیر و تفریح کے لیے, بلکہ جو کچھ بھی وہ حق مد نظر ہے حسین ابن علی کا. ولا مفسدن ولا ضل, نہ فساد برپا کرنے کے لیے اور نہ ظلم و ستم روا رکھنے کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی, یہ ہے شناخت عاشورہ. اگر ہم کے شناخت عاشورہ کا شناختی کارڈ کیا ہے, امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے, جسے محمد ابن حنفیہ کے نام امام فرما رہے ہیں کہ یہ شناختی کارڈ ہے عاشورہ کا. عاشورہ کو پہچاننا ہو تو میری اس وصیت کو پڑھ لینا, تو میں عاشورہ سمجھ میں آ جائے گی. درود بھیجیے محمد وال محمد. اب اس میں جو نکات ہیں, سب سے پہلے کہ اصلاح امت, توجہ رکھیے گا. آیت اللہ موسیٰ صدر کہ جن کو اغوا کر لیا گیا تو نہیں معلوم کہ وہ حیات ہیں یا نہیں، لیکن دعا ہے ہماری کہ انشاءاللہ حیات ہوں اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کو بازیاب کرے، ایسے اسباب مہیا ہوں. اس لیے کہ جب لیبیا گئے تھے اسلامی انقلاب سے پہلے اور یا اسی زمانے میں، تو آپ کو اغوا کر لیا گیا تھا. بہت عظیم المرتبت شخصیت تھے، اور اتنے عظیم المرتبت شخصیت تھے کہ آپ جس شہر میں رہتے تھے وہاں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ مسیحی جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں اہل کتاب، لہذا اس سے جو ہے کوئی لین دین حرام ہے. وہ آئس کریم بیچا کرتا تھا. جب لوگوں نے سنا کہ جناب مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے تو لوگ اس سے آئس کریم نہیں خریدنے لگے. کچھ ہی دنوں میں اس کو بڑا نقصان ہوا. یہ روتا ہوا آیت اللہ موسیٰ صدر کے پاس پہنچا، ان سے گزارش کی میری مدد کیجیے. یہ گئے اس کی دکان پر، اس سے آئس کریم خریدی اور باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے کھانے لگے. دیکھیے یہ ہوتا ہے مرجع، یہ ہوتا ہے مجتہد، یہ ہوتا ہے فقیر. عالم دین کے لیے روڈ پہ کھانا شرن درست نہیں ہے، لیکن ایک غیر مسلم کی ہدایت کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے، اسے بنیادی حقوق دینے کے لیے وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے آئس کریم روڈ پہ کھڑے ہو کے کھانی شروع کی. اب جو لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا مجتہد آئس کریم کھا رہا ہے، وہ بھی ایک عیسائی اور مسیحی کی دکان سے، اب لوگوں نے دوبارہ سے رجوع کیا اور چند ہی دنوں میں اس کا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ جان پکڑ گیا. یہ آیت الموسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر. یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے رونے کے محتاج نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں امام حسین کی عزام اور بکا کے لیے، یہ اس لیے کہ آئمہ محتاج ہیں. نہیں، آئمہ محتاج نہیں ہیں ہمارے، ہم محتاج ہیں کہ حسین پہ گریہ کریں اور اپنی روحوں کو ارتقا دیں. ہم محتاج ہیں حسین کو، حسین محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں. وہ کہتے ہیں امام حسین کا کام کیا تھا؟ امام حسین کا کام اصلاح تھا. تو اگر تم اصلاح کے کام میں حسین کا ساتھ دو گے تو حسینی کارواں میں شریک ہو جاؤ گے، لیکن اگر سب کچھ کرو اور اصلاح امت نہ کرو، اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، گھر کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کردار کی اصلاح، اجتماع کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح، سب کچھ کرو لیکن اصلاح کا کام انجام نہ دو، اس کا مطلب تم حسینی کارواں میں شریک نہیں ہوئے. شناخت عاشورہ یہی ہے کہ سب کچھ کرو لیکن اصلاح امت، جو حسین کا ٹائٹل ہے، سرنامہ کلام جس کو حسین نے اپنی تحریک کا قرار دیا ہے، اگر اس کے لیے کوشش نہیں ہے عزیزان گرامی، تو پھر کچھ بھی کر لے ہم حسین کی ادا میں شامل نہیں ہو سکتے. ہم خوش تو ہو جائیں گے، دل کو خوش کرنے کے لیے غالب تو یہ خیال اچھا ہے کہ ہم حسین کی ادا کر رہے ہیں، لیکن حسین کی مقصد، حسین کا مقصد، حسین کی تحریک یہی ہے کہ اصلاح. لہذا وہ کہتے ہیں جتنا آپ اصلاح کے کام میں آگے بڑھتے رہیں گے، آپ حسین کے کارواں میں شامل ہوتے رہیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پس شناخت عاشورہ کیا؟ اصلاح امت. آیا ہم اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں؟ آیا ان مجالس سے ہم اصلاح کردار و احوال کا کام کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً اتنی مجالس کے بعد ہمارا اجتماعی کردار، ہمارا انفرادی کردار اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم امام حسین کی تعلیمات عمل پیرا ہیں؟ یقیناً نہیں. ہمیں اس مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے بہت تکد و کرنی ہوگی. امام کہنے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، فرد سے لے کر معاشرے کے آخر فرد تک، یہاں تک کہ جو قابض ہو چکا ہے، جو اپنا آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ رہا ہے، جس کو میں نہیں مان رہا، اس کی بھی اصلاح امام کے مد نظر ہے. اور یہی وجہ ہے بارہا امام کا جو مکالمہ ہوا ہے. آج اب کربلا جاتے ہیں تو ایک مقام ہے کہ جہاں پر عمر سعد کا امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ ہوا ہے، نصیحت کی امام حسین علیہ السلام نے، میں تجھے گھر بنواؤں گا، تیری نجات کا ضمانت دوں گا، تیری شفاعت کی ضمانت دوں گا، نہیں مانا. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے، بہت ہی عجیب جملہ ہے، یہ بہت ہی عظیم مفکر کہتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں. ایک حسینی کردار نظر آتا ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایک یزیدی کردار ہے جو دولت اور نشے اور اقتدار میں ڈوبا ہوا ہے. کہتا تیسرا کردار عمر سعد کا ہے, عمر سعد جیسے لوگوں کا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عمر سعد بننے سے ڈرتا ہوں, میں حسین نہیں بن سکتا کہ وہ پاکیزگی میرے پاس نہیں ہے, وہ طہارت نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. میں یزید بھی نہیں بنوں گا, اقتدار میرے پاس نہیں, دولت میرے پاس نہیں, نشہ میرے پاس نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں کس چیز سے ڈرتا ہوں, میں عمر سعد بننے سے ڈرتا ہوں. دیکھیے یہ ہے کہ کہیں میں عمر سعد نہ بن جاؤں. یہ عمر سعد اور عمر ابن سعد جیسے لوگ ہی اپنی دنیا اور آخرت کی نابودی کا سبب بنتے ہیں. امام کہہ رہا ہے, قسم النار والجنہ کا بیٹا کہہ رہا ہے, سید شباب اہل الجنہ کہہ رہا ہے, میں تیری نجات کا, تیری جنت کا, تیری بخشش کا ضامن ہوں, لیکن نہیں قبول کر رہا. کہتا ہے کہ دولت کا نشہ, جو دولت ابھی آئی نہیں ہے, جس کے جھانسے دیے جا رہے ہیں, اس کے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, عمر سعد جی دھوکہ کھا جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں عمر سعد بننے سے ڈرتا ہوں. اجن گرامی, یہ عمر سعد اور عمر سعد جیسے لوگ ہی امام کے مخالف ہوں گے. میں دوبارہ دہرا ہوں, تین کردار ہیں, یا حسین, یا یزید, یا عمر سعد. یہ تیسرا قسم کا جو کردار ہے جو اپنی ترجیحات کو, اپنی وابستگیوں کو, اپنی حمایتوں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کی چند روزہ خواہشات اور چند روزہ لذتوں, فانی لذتوں کی خاطر. وہ کہتا ہے میں عمر سعد بننے سے ڈرتا ہوں. امام اصلاح کا کام کر رہے ہیں, اپنے جانی دشمن کو بھی اصلاح کا پیغام دے رہے ہیں. مکالمہ ہو رہا ہے امام کا, توجہ رکھیے گا, مکالمہ ہو رہا ہے امام کا. کیا مطلب؟ یعنی امام آخر وقت تک دروازے کھولا ہوا ہے, آخر وقت تک ہدایت. عزیزان گرامی, آج ہماری جو اجتماعی صورتحال ہے, انفرادی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال کو تو چھوڑیے, جانے دیجئے, اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا سیاست سے, ہمارا ملک سے کوئی ماتا نہیں. آپ مجلس کریں, ماتم کریں, گٹر صاف کروائیں, گلی میں چونا جو ہے میونسپلٹی کمیٹی کے افراد آ کے پھیر دیں, آپ خوش ہو جاتے ہیں, جناب چونا گر گیا, آج جو ہے صفائی ہو گئی, گٹر بند ہو گئے, پانی نہیں ابل رہا, ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کام ہو گیا, بس ہم امام حسین کا غم بنا لیں. اجتماع کہاں ہیں, سوسائٹی کہاں ہیں, قومی دھارہ کہاں ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے افراد سے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے کی پوسٹوں پر آپ کے اہل تشیع افراد تھے, لیکن اب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رجحان نہیں ہے. جو رہی گئی کسر تھی وہ پہلے ایم کیو ایم نے پوری کر دی, مہاجر قوم کا نعرہ لگا کر مہاجر قوم کو بدترین تباہی اور بربادی میں دھکیل دیا اس قومیت نے, اس لسانیت نے, اس افریت نے, اور باقی رہی گئی کسر جو ہے وہ جاہل مولوی ملا ذاکروں نے پوری کر دی کہ پیٹے جاؤ اپنے آپ کو بغیر کسی مقصد کے, ماتم کیے جاؤ, مجلس کیے جاؤ بغیر کسی مقصد کے, جنازہ نکال دیا قوم کو ان لوگوں نے, کوئی مقصد نہ ہو, کوئی ہدف نہ ہو. چار دیزے لاگے لگتے ہیں, 4 گھنٹے ماتم کرا لیں. مقصد کیا ہے تمہارا؟ کیا تمہارا وہی مقصد جو حسین کا ہے؟ ماشاءاللہ, اے ذاکر تیرا وہی مقصد جو حسین کا, اصلاح امت کا ہے؟ ہے تو بہت خوب, نہیں ہے تو مسئلہ ہے. امت کے کام میں حسین کے شریک سفر نہیں ہو. آج ہماری قومی دھارے میں ہم شامل نہیں ہیں. آج آپ کو سی ایس ایس آفیسرز آپ کو شاید گنتی کے, یعنی 5 انگلیاں ہوتی ہیں, 5 انگلی پہ شاید آپ کو مل جائیں, انگوش شمار, انگوش شمار. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں قومی دھارے میں شامل نہیں ہونا ہے, بس تم نے ماتم کرنا ہے, پیٹنا ہے, کوٹنا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا. حالانکہ اس ماتم کا فلسفہ ہے, اس گریے کا فلسفہ ہے, اس عزا کا فلسفہ ہے عزیزان گرامی. اس لیے کہ جب میں حقائق دیکھتا ہوں تو پھر میں بولتا ہوں, آ کر بلا وجہ نہیں بولتا. ممکن ہے سال گزشتہ کی طرح 7ویں محرم کو جو میں نے کچھ عرائض پیش کی تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے, مولانا بہت سخت مجلس پڑھی. تو آپ ناراض ہوتے ہوں, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ بلائیں بلائیں, نہیں بلائیں نہیں بلائیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنا لب و لہجہ تبدیل نہیں کر سکتا, میں اپنے لب و لہجے کی سختی پر تو معافی مانگ سکتا ہوں, لیکن اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے معافی ضمیر کہ جو میں عزاداری سے سمجھ رہا ہوں, جو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں, وہ بیان کرتا رہوں گا. اس لیے جو ذمہ داری سمجھ تو بیان کرتا ہوں. جب ماتم کا فلسفہ نہ ہو, ماتم برائے ماتم رہ جائے, جب گریہ برائے گریہ رہ جائے, یہ گریہ کا ثواب اتنا ہے کہ جہنم کے دریا کو خاموش کر دیتا ہے حسین کے آنسو کا ایک قطرہ. روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا, حکم ہو جائے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ, اسے لے جایا جائے گا, در جہنم کے پاس پہنچے گا, فرشتہ آئے گا, ندا دے گا رک جاؤ, روک دیا جائے گا, ایک موتی دیا جائے گا, ایک در دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ حسین کے مصائب میں بہنے والے آنسو تھے. توجہ رکھیے گا, خدا ہمیں دنیا میں بھیجتا تھا تاکہ تیرے آنسوؤں کو جمع کریں, ایک ظرف میں ڈال کے جمع کیا, یہ در بن گیا. جاؤ اس کی قیمت لگاؤ, شاید تمہیں کوئی نفع مل جائے. جانے گرامی یہ میں کہہ رہا ہوں, ان آنسوؤں کی جو قیمت ہے, محبت ہے, ولایت ہے, اطاعت ہے. بولا رونے والے تو یزید بھی تھا, ابن زیاد بھی تھا, بہت سے لوگ روئے. رونا مقصد نہیں ہے, معرفت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ رونا ہے. انبیاء قیمت نہیں لگا سکیں گے, رسول اللہ قیمت نہیں لگا سکیں گے, کہا کہ جاؤ ممبر پہ علی بیٹھے ہیں, علی خود قیمت لگائیں گے, مولا علی کہیں گے خود حسین قیمت لگائیں گے اس کی. اللہ اکبر, غم حسین بہنے والا آنسو, خدا کے لیے محبوب ترین آنکھ وہ آنکھ ہے جو عزائے حسین میں گریا کرتی ہے. اپنی قدر جانیے آپ کہاں بیٹھے ہیں. جناب زہرا پہلے اپنے موالیوں شیعوں کو جنت میں بھیجیں گی, بعد میں خود جنت میں تشریف لے جائیں گے. آپ کہاں بیٹھے ہیں, اپنی قدر و قیمت جانیں. لہذا ماتم برائے ماتم, گریہ برائے گریہ, جس کا مقصد نہ ہو, جو حسینی مقاصد سے دور ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں. لہذا امام حسین علیہ السلام اصلاح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کتنی اصلاح کرتے ہیں, چار باتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی ایک آدھ سخت ہوتی ہے تو لوگوں کے جو ہے نا واویلا شروع ہو جاتا ہے, مولانا بڑی سخت بات کہہ دی, لوگ ناراض ہو گئے. ہوتے ہیں, ہو جائیں, واقعی میں اس میں دو رائے نہیں رکھتا, واقعی میں کوئی تکلف نہیں کر رہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی تردید نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہیں, جن کو گرا گزرتی ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. بہر ہم کتنا کام کر رہے ہیں, تو میں عرض کر رہا تھا قومی دھارے میں ہمیں شامل ہونا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. آج سی ایس ایس آفیسر, آج بڑے بڑے افسر ہمارے یہاں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا ہی کچھ گیا ہے, ہمارا رخ کہیں اور موڑ دیا گیا گزشتہ 30 سالوں میں عمدن جان بوجھ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا تھا اس کے بعد, تاکہ یہ تشیع جو پاکستان کی ہے اس کو توڑا جائے. کیونکہ سب سے زیادہ پوٹینشل ایران, عراق اور لبنان کے بعد وہ پاکستان کی تشیع میں ہے. وہ جذبہ, وہ حریت, وہ حوصلہ, وہ لگن, وہ تڑپ جو میں کہوں پاکستان کی تشیع اور مسلمانوں میں ہے, شاید پورے عالم اسلام میں آپ کو کوئی نظر نہیں آیا, خواہ وہ سنی ہوں شیعہ, دونوں طرف یہ جذبہ اور حوصلہ جو آپ کو پاکستانی مسلمانوں میں نظر آئے گا کہیں اور نظر نہیں آئے گا, نہ ایران میں نظر آئے گا, نہ آپ کو عراق میں نظر آئے گا جو ہمارے تشیع کے مراکز ہیں, نہ سعودی عرب میں نظر آئے گا جو ہمارا بنیادی ترین مرکز ہے, جہاں پر ائمہ کے مزار ہیں, رسول اللہ کا مزار ہے, جناب زہرا کا مزار ہے, ہمارا مرکز ہے, کعبہ ہے, مسجد نبوی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ جذبہ نظر نہیں جو پاکستان میں نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی تھے ابھی ماہ رمضان میں جب ملاقات ہوئی, دو مرتبہ اس مرجع علی قدر نے کہا کہ دشمن کی نگاہیں تشیع پر, پاکستان کی شیعت پر, توڑنے کے لیے, افتراق کے لیے, تفرقہ کے لیے. ان کی نماز کا تشہد بھی ایک جیسا نہ رہے, توجہ رکھیے گا, تشہد میں یہ چیز کا اضافہ کر دو, فلاں چیز کہہ دو, یہ ذکر کہہ دو, وہ ذکر کہہ دو. تشیع کو توڑنے کے لیے دشمن کیا سازش کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں حسین سے لینا ہے عزیز جان گرامی. امام حسین شناخت عاشورہ, یعنی حسین کے کلمات کے ذریعے سے عاشورہ کو اور کربلا کو پہچاننا ہے. اور اگر ان کلمات کے ذریعے سے کربلا کو نہیں پہچانا, ان فرمودات کے ذریعے سے عاشورہ کو نہیں پہچانا, تو کوئی کام نہیں کیا. ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے, تب جا کر ہم امام حسین کی عزا میں شریک ہو سکتے ہیں. ماتم بھی ایک طریقہ ہے, عزا بھی ایک طریقہ ہے, گریہ بھی ایک طریقہ ہے, سیاہ پوشی بھی ایک طریقہ ہے, لیکن کامل طریقہ وہی ہے جو روز اول سے حسین ابن علی نے اپنے لیے نصب العین قرار دیا, وہ تھا اصلاح امت, جس کو ہم بھول چکے ہیں. اور اس بھولنے کی وجہ سے, اس درس کو فراموش کرنے کی وجہ سے آج ہماری جو اجتماعی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, نہ گفتگو ہے نہ قابل بیان ہے. بس آپ کے ذہن کو تمام کرو. عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہے, ماتم ہو, عزا ہو, گریہ ہو, مجلس ہو, سیاہ پوشی ہو, علم ہو, جلوس ہو, شبی ذوالجلال نکلے, شبی تابوت و علم نکلے, یہ سب اس لیے ہے کہ حسین کا مقصد زندہ رہے. حسین اگر علم اٹھانے کے بعد حسین کا مقصد پامال ہو جائے, شبی ذوالجلال نکالیں, حسین کا مقصد یاد نہ رہے, کالے کپڑے پہنے لیکن حسین کا ہدف بھول جائیں, ماتم کریں, گریہ کریں, حسین کا نصب العین فراموش کر دیں, تو پھر ایسے علم اٹھانے کا, ایسے گریہ کرنے کا کیا فائدہ جس میں حسین یاد نہ ہو, حسین کا مقصد یاد نہ ہو, حسین آئے کیوں تھے, کربلا بسائی کیوں تھی, اس ظلم کو مقابلہ کیا کیوں تھا حسین ابن علی نے, بھول جائیں اور کہیں کہ جناب حسین ابن علی مارے گئے, وا محمد وا علی وا قتلہ, قتل کر دیے گئے حسین ابن علی, لیکن حسین کا مقصد اگر فراموش نہ ہو. آج مثلا پاکستان کو بنے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ہم پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں, قومی ترانہ بجائیں, پریڈ کریں, قائد اعظم کے مدار کو سلامی دیں, ماشاءاللہ قائد اعظم آزاد وطن کیا اور جناب وطن دے دیا اور ہمیں آزادی دے دی کہ دنیا ہو گئی حیران, اور گن گائیں اور جگ جگ جیویں ان کے نام پہ دیگے جھڑائیں. خب قائد اعظم نے یہ سب کچھ کیا تو کیوں کیا تھا؟ تاکہ ایک آزاد وطن میں رہ کر تم انسان بن سکو, اسلام کو در حقیقت فالو کر سکو. لیکن سب کچھ کریں اور قائد اعظم کا مقصد بھول جائیں تو کیا فائدہ ایسا جشن آزادی منانے کا جیسا کہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اس تابعات کو جو عاشورہ کے تابع ہیں, جو عاشورہ کے بعد ہوئے ہیں, ہم اس کو تو باقی رکھے ہوئے ہیں, لیکن جو عاشورہ اور عاشورہ سے پہلے امام کا مقصد تھا اس کو فراموش کر گئے, جو بنیاد ہے امام کی تحریک کی اس کو فراموش کر گئے. یہ ماتم, یہ گریہ, یہ عزا, یہ جلوس, یہ سب کیا امام حسن کی شہادت کے بعد ہے نا. شہادت کے بعد پھر آئمہ سے روایات ہیں کہ یہ کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, ہم ان سب کو تو یاد رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو بنیاد ہے شہادت حسین کی, غربت حسین کی, مظلومیت حسین کی, اس کو فراموش کر دیا. وہ کیا اصلاح امت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, نانا اور بابا کی سیرت پر میں پیرا ہوں نا. انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا کہ کیوں مولا علی کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, کیوں نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے. شناخت عاشورہ سے مراد ہی یہی ہے عزیزان گرامی, کیا عاشورہ کو سمجھیں. ہم نے حسین کے مقصد کو فراموش کر دیا, صرف ماتم لے لیا. ماتم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا. کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ حسین کو کیوں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ حسین اصلاح امت نظام ولایت کو نافذ کرنا چاہتے تھے. اچھا نظام ولایت کو نافذ کرنا چاہتا تھا حسین. اچھا نظام قرآن کو نافذ کرنا چاہتا تھا حسین. اچھا نظام قرآن کو اس دنیا میں متعارف کرانا چاہتا تھا. لیکن اگر وہ نظام ولایت، نظام قرآن، نظام امامت اگر مد نظر نہ ہو تو سیاہ پوش بھی ہو جائیں. یہ بالکل ایسے ہی جس کوئی شخص، بہت سخت جملہ کہوں گا، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے، لیکن اگر علی کی ولایت کو قبول نہ کرے، یہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. کیا فائدہ جب ولایت علی جو روح ہے اس کو فراموش کر دو، عزاداری میں سب کچھ کریں اور مقصد حسین کو، روح حسین کو، روح قیام حسین کو فراموش کر دیں، تو پھر ماتم برائے ماتم ہوگا، سینہ پیٹنا ہوگا، اس کا کوئی اور فلسفہ نہیں ہوگا. گریہ برائے گریہ ہوگا، وہ اس کا اس میں کوئی روح نہیں ہوگی. عذا برائے عذا ہوگی، اس میں کوئی روح نہیں ہوگی. اگر عذا میں، ماتم میں، جلوس میں، شبی الجنان میں، شبی علم و تعبوت میں، شبی جولائے علی اصغر میں چاہتے ہیں روح آ جائے، تو مقصد حسین کو زندہ رکھیں. اور حسین اس مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے کرب و بلا میں آ گئے، کرب و بلا میں آ گئے، بیاباں کو سجا لیا، مدینہ اجڑ گیا، کرب و بلا آباد ہو گئے. دو محرم کو یہ قافلہ کرب بلا پہنچا، رجع امیر المومنین میں صفین، امیر المومنین صفین سے لوٹ رہے تھے، ایک مقام پہ پہنچے، کہا کہ یا علی ہادہی کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے، مولانا ذات کرب ببلا، یہ کربلا بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے، غم بھی ہے. فأخذ تربة منها فشمها، مٹھی اٹھائی اور سونگی، اور ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہا ہونا منا فرحال ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے حسین کا کارواں اترے گا. علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ایک ایک مقتل کو دیکھ رہی ہیں، یہاں ان کی سواریاں اتریں گی، یہاں خیمے لگائے جائیں گے، یہاں پر در حقیقت میرا حسین شہید ہوگا. ایک ایک جگہ کا تذکرہ کیا ہے، صرف مختصر انداز سے مولا نے اس کو بیان کیا ہے. ہاں عزیز، دو محرم آ گئی، حسین ابن علی ایک دفعہ ایک کارواں کی جانب جا رہی ہے، اچانک سے آپ کا ذوالجناح محمود، جس کا نام ہے، جو رسول کی سواری چلتے چلتے رک گیا، ایک دفعہ امام نے اپنا گھوڑا مرکب تبدیل کیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ مرکب بھی آگے نہیں بڑھتا. پوچھا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں، اطراف سے لوگوں کو جمع کیا، کسی نے کہا نئے نوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا شط الفرات کہتے ہیں. جب مختلف نام لیے گئے، کسی نے کہا طف کہا جاتا ہے، ایک بوڑھے نے کہا اس سرزمین کو سرزمین کرب و بلا کہا جاتا ہے. عزادار دو محرم آ گئی، حسینی قافلہ کرب و بلا میں پہنچ گیا. بس عزادارو، ایک دفعہ بی بی زینب نے امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا حسین، یہ کون سی جگہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، غم میرے دل میں ہجوم کر رہے ہیں، بھیا جتنی جلدی ہو یہاں سے چلو. امام حسین نے فرمایا بہن زینب، یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ میرے بابا نے کیا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری سواریاں اتری ہیں، بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوگا، بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں ہاتھوں میں لے کر میں اپنے ششماہ علی اصغر کو جاؤں گا.
اجرکم اللہ، خدا تمہاری آنکھوں کو کسی اور غم میں گریہ نہ کرے، تمہاری آنکھوں سے پرسا قبول ہو۔ بس عزیزان گرامی، یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک دفعہ حر نے یہ قافلہ دیکھا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے وقت نماز تھا، امام نے نماز ادا کی، حر نے امام کے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک دفعہ امام مرکب پر سوار ہوئے، ایک دفعہ لگام کو کھینچا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حر نے آ کر لگام پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ ہاتھ ڈالنا تھا، امام نے کہا سکلت کا امو، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک دفعہ کچھ دیر سوچتا رہا، سر کو جھکا لیا، کہا حسین تم یہ جملہ میرے بارے میں کہہ سکتے ہو، لیکن میں تمہارے بارے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ پورے عرب میں کوئی اور ہوتا تو میں یہی جملہ اسے دہرا دیتا، مگر تیری ماں کا احترام، اجرکم اللہ، شاید یہی وجہ ہے حر نے حر کو حر بنا دیا۔ ارے سادات کی ماں کا احترام، مادر حسین کا احترام۔ بس ادادارو، ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، مولانا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ نہیں ہوتی، گناہ مجھ سے نہیں چھٹتے۔ تو میں نے کہا جا کے امام حسین سے کہہ دینا، مولا میں آپ کا ازادار ہوں لیکن حر جیسا گناہگار نہیں ہوں۔ جب حر جیسے کی توبہ، حر جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جو بچوں کی پیاس کا سبب بنا، جو آلتش کا سبب بنا، جو اس بات کا باعث بنا لیا اگر ایک بوند پانی کو ترس جائے، مولا جب اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ حر نے توبہ کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک دم حر پہنچا، حر نے کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، شرمندگی سے نجات دیجئے۔ حر کے بیٹے کو اجازت دی، ایک دفعہ بابا کو سلام کیا حر کے بیٹے نے، قبل اس کے کہ حر پہنچتے حسین پہنچ گئے۔ اے حسین آپ کیوں پہنچے؟ امام حسین نے کہا حر تو میرا مہمان ہے، ارے مہمان کا حق میزبان میں ہوتا ہے، ارے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، مگر تجھ سے پہلے تیرے بیٹے کے جنازے پر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ میزبان کا حق۔ اللہ اکبر۔ ارے امت فراموش کر بیٹھی، ارے جوان بیٹے کا لاشا گرا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، ارے کوئی نہیں تھا جو علی اکبر کے جنازے پر آئے۔ ہاں ایک بہن خیمے سے نکل کر حسین کے پاس پہنچی، گریا کنا باپ ہے، ایک کندھے پہ ہاتھ محسوس ہوا، دیکھا بہن موجود ہے، کہا بہن زینب ابھی شام غریب آ نہیں، لوٹ جاؤ خیمے۔